الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے. نکاح جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے خطبے میں جو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ نکاح کا خطبہ ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نکاح پڑھایا کرتے تھے تو یہ تین آیتیں پڑھا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اور تیسری جگہ یہ تھی, تیسری جگہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ فلا ایام تھے اور امام صاحب نے بیان کچھ اور کیا ہے. تو بھائی آپ کا یہ اعتراض, جو اعتراض کرنے والا ہے نا, اس کا اعتراض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جائے گا. اس لیے علماء پہ اعتراض کرنے والا کہیں کا نہیں رہتا. نکاح کا خطبہ ہے, نکاح کے متعلق کوئی بات نہیں. خطبے میں یہ تین آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں تینوں میں تقویٰ کا ذکر ہے, تو یہ اعتراض تو وہاں تک جائے گا کہ موقع نکاح کا ہے, نکاح کا ذکر ہی نہیں ہے. کوئی خطبے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تقریر جو ہم کر لیتے ہیں اس کو خطبہ کہہ دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایک مختصر سی تقریر یا خطبہ کہہ لیجئے وہ پڑھا کرتے تھے نکاح کے موقع پہ, وہ یہی اس میں تقویٰ, کہیں پہ بھی نکاح کا ذکر نہیں ہے. ان تینوں جگہوں پر جو پڑھتے تھے وہاں پہ نکاح کا ذکر نہیں ہے. لہذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کا موقع تھا تو وہ تو بیان ہی نہیں کیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رشتے در گردنم افگندہ دوست می برد ہر جا کے خاطر خواہ دوست, کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوست نے یعنی اللہ تعالیٰ نے میری گردن میں ایک پٹا ڈال دیا ہے, اس پٹے کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ مجھے جہاں چاہتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں. مراد یہ ہے جو اللہ مجھ سے بات کہلوا دیتے ہیں وہ میں کہہ دیتا ہوں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بیان کرنے بیٹھو تو اس کے چند آداب سکھائے ہیں بزرگوں نے, ظاہری اور باطنی. ظاہری ادب تو اس میں سے یہی ہے کہ کچھ دعائیں جو پڑھ لو, قرآن و حدیث کی کچھ دعائیں ہیں یہ پڑھ لینی چاہیے. دوسرا اللہ سے مانگ لینا چاہیے کہ اللہ یہ جو جیسے رب اشرح لی صدری ہے یہ قرآن شریف کی دعا ہے, رب زدنی علما, یہ چند دعائیں ہیں جو پڑھ لینی چاہیے بیان سے پہلے. بزرگوں کا طریقہ بھی ہے. اور دوسرے طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ وہ بات کہلوا دیجئے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور سننے والوں کے لیے بھی مفید ہو. پہلے اپنا ذکر کریں کیونکہ ہم بیان کرنے والا سب سے زیادہ محتاج ہیں. اب آپ حضرات تشریف فرمائیں, میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں ان باتوں کا جو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ایسی بات کہلوا دیجئے جو میرے لیے بھی مفید ہو, سننے والوں کے لیے بھی نافع ہو. تیسرا ادب یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک بھی لے لو. تیسرا ادب کیا ہے بھائی؟ اینٹی بایوٹک لے لو. وجہ اس کی اینٹی بایوٹک لینے کی یہ ہے کہ شیطان آ کر جراثیم ڈال. دیکھیں یہ صوفہ ہے نا کتنا اچھا, یہاں پہ کوئی بھی اتنے اچھے صوفے پہ نہیں بیٹھا بھائی جس پہ میں بیٹھا ہوں, اور سب نیچے بیٹھے میں اوپر بیٹھا ہوں. تو شیطان آ کے کہے گا تیرے اندر کوئی نہ کوئی تو بات ہے کہ سب نیچے بیٹھے ہیں تو اوپر بیٹھا ہے, تیری باتیں سب سن رہے ہیں, ساری آنکھیں تیری طرف متوجہ ہیں, تیرے اندر کوئی تو بات ہے, تو انکار نہیں کر سکتا اس سے, ورنہ انہوں نے تجھے اوپر کیوں بٹھایا, تجھ سے یہ بیان کیوں سن رہے ہیں. اور ہم نے کہا ہاں ہاں بھائی ہے اندر کوئی بات ہے ہمارے, تو یہی تو تکبر ہے, یہی تو عجب ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت جب شیطان تم سے یوں کہے, بلکہ شیطان کے کہنے سے پہلے ہی تم اینٹی بایوٹک لے لو. وہ اینٹی بایوٹک یہ ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, ایک اوپر ہوتا ہے جس میں وزن ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے, اور جو خالی ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے. تو میری جو میں اوپر ہوں میری مثال ترازو کے خالی پلڑے کی طرح ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں اوپر اٹھ گیا, اور یہ جو نیچے بیٹھے ہیں ان کے پاس مال موجود ہے, یہ میرے سے بہتر ہے اس لیے تو یہ نیچے والے پلڑے کی طرح ہیں, یہ بہتر لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں, اور میں کمتر ہوں میرے پاس مال ہی نہیں ہے اس لیے میں اوپر اٹھا ہوں. بس یہ اینٹی بایوٹک ہے. یہ چند باتیں بزرگوں نے سکھائی ہیں کہ بیان سے پہلے ان کا اہتمام کرو تاکہ اللہ کے ہاں تمہارا بیان قبول ہو جائے, لوگوں پر اس کا اثر ہو جائے, تمہیں بھی عمل کی توفیق ہو, لوگوں کو بھی عمل کی توفیق حاصل ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ موقع یہ تھا اور, اور, اور بیان کچھ اور ہوا ہے. تو آپ دیکھیے ایسے اعتراض سے بہت ڈرنا چاہیے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بھائی جو کہے بھی نا اس کو بھی ہم یوں کہے بھائی اللہ نے جو ان کی زبان سے کہلوا دیا بس اللہ ہمیں اسی پہ عمل کی توفیق دے دے, بس یوں کہہ کے اور بات کو ختم کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ نے جو ان سے کہلوا دیا بس ہمیں تو چاہیے ہم اسی پہ عمل کریں. بعض لوگ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں, اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے, اعتراض دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے, ایک علم کی کمی سے اور دوسرا محبت کی کمی سے. جہاں علم کی کمی ہو تو وہاں اعتراض آ جاتا ہے, محبت کی کمی ہو وہاں بھی اعتراض آ جاتا ہے. یا تو آپ کا علم کامل ہو تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ہاں جی یہ فلاں جزیہ ہے, فلاں حدیث ہے, فلاں قرآن کی آیت سے ثابت ہے, یا محبت کامل ہو کہ بھائی نہیں بھائی یہ اچھے نیک آدمی ہیں ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. اور جہاں یہ دونوں ہی چیزیں نہ ہوں تو وہاں تو اعتراض ہونا ہی ہے, وہاں اعتراض اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ ان کے پاس قرآن و حدیث نہیں ہے, بزرگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں. بھائی کس نے کہا ہم قرآن و حدیث بیان نہیں کرتے, قرآن و حدیث بھی بیان کرتے ہیں علماء, بزرگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں. تو اس کے دو جواب ہیں, اول تو جواب دینا نہیں چاہیے, جواب جاہلاں باشد خاموشی, یہ مثل مشہور ہے کہ جاہلوں کا جواب سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں ہے, خاموش رہو اپنا کام اپنے کام سے کام رکھو. لیکن پھر بھی جس کو کوئی ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں جن کو تشفی ہو جاتی ہے, تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے وہاں لے کے بیٹھ گئے, وہاں جہاں مدرسہ ہے وہاں مجھے لے کے ایک گھنٹے لے کے بیٹھے. وہ ان کا وہ یہی تھا کہ آپ یہ بزرگوں کی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں. اصل میں وہاں اثر کے بعد وہ پڑھا جاتا ہے آداب معاشرت کتاب ہے, حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں آداب لکھے ہیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے, اور ہر چیز کے انہوں نے آداب لکھے ہیں, بڑے کام کے آداب ہیں. تمہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ, آپ کے پاس حدیث نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ جو صبح حدیث کی کتاب پڑھی جاتی ہے, صبح حدیث پڑھی جاتی ہے, عربی میں حدیث پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ, میں نے کہا یہ پڑھی تو جاتی ہے حدیث, قرآن کا درس ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, پھر آپ کو کس بات کا اعتراض ہے؟ تو نہیں نہیں یہ, یہ, یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ بات چیت سے پہلے انہوں نے کہا میں بیرسٹر ہوں, بیرسٹر ایٹ لا, بار ایٹ لا ہوں میں. میں نے کہا جی بہت اچھا, جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے ان سے کہا ذرا ایک بات کا جواب دیجئے، آپ نے سنا ہوگا یا آپ خود بھی کہتے ہوں گے بات چیت میں کہ ہم نے اپنے ہمارے دادا نے ہمیں یہ بات بتائی تھی بڑے کام کی تجربے کی، سنا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں سنا ہے. میں نے کہا پھر جو جس سے آپ سنتے ہیں کہ بھائی ہمارے دادا نے یا ہمارے والد صاحب نے ہمیں فلاں بات کام کی بتائی تھی بڑے تجربے کی، یہ بات تھی فلاں موقع پہ ایسے کیا کرو، تو کہنے لگے ہاں سنا ہے. میں نے ایسا کہتے ہیں لوگ، تو میں نے کہا آپ اس وقت ان سے کہتے ہیں کہ بھائی دادا کی بات بتا رہے ہو، حدیث نہیں ہے تمہارے پاس؟ حدیث نہیں پڑھی تم نے؟ حدیث پڑھو کوئی. یہ کیا دادا باپ دادا کی باتیں بیان کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے آپ کی بات کا جواب مجھ سے بن نہیں پا رہا. میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے، میں تو یہاں اس مدرسے میں طالب علم ہوں، آپ بیرسٹر ایٹ لا ہیں، بار ایٹ لا ہیں، میں نے تو آپ کو لاجواب کر دیا، آپ دیکھ لیجئے. کہنے لگے ہاں وہ ایک مفتی صاحب ہیں، ان سے آپ کو ملواؤں گا. میں نے کہا جی بہت اچھا، ملوا لیجئے گا، اگر ان کے پاس وقت ہو تو وہ تشریف لے آئیں، ورنہ میں تیار ہوں، آپ مجھے لے چلیے گا. عجیب بات. اچھا یہ جو اصحاب کہف تھے، جو پوری سورت ہے نا سورہ کہف، پندرہویں پارے میں اور سولہویں پارے میں دونوں میں ہے. یہ سورہ کہف ہے، یہ اصحاب کہف کی وجہ سے ہے اس کا نام رکھا گیا سورہ کہف. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ نبی تو نہیں تھے نا بھائی، یا نبی تھے؟ نبی نہیں تھے. نبی نہیں تھے تو اللہ کے نیک بندے تھے، یعنی اولیاء اللہ تھے، ولی تھے. تو سارا اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، او کہاں سے وہ چلا، ہم حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ وہ بازار سے خرید کے لا رہے ہیں سودا، اور پھر وہ ان کو ہم نے سلا دیا، ہم نے ان کی ایسی حفاظت کی، اور کتا ان کے ایک ساتھ کر دیا. سارا وہ بتاتے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ان پہ بھی اعتراض کیجئے بھائی، اللہ تعالیٰ پہ بھی. یہ تو اعتراض اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کی باتیں بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ بھی بزرگوں کی باتیں بیان کر رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے وہ. لہذا یہ جو اعتراض کرنے والا کہیں کا نہیں رہتا، میں سچ بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، کہیں کا نہیں رہتا. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا میں نے اپنا نقصان کر لیا. وہ سمجھتا ہے میں نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے سر پہ، اور کچھ یعنی دین سے کچھ مناسبت ہو گئی ہے. وہ کوئی مناسبت نہیں ہے، اللہ کے بندے دین سے کوئی مناسبت نہیں ہے. اچھا دین سے مناسبت اس کو کہتے ہیں، یہ دین سے مناسبت ہوتی ہے کہ آپ کے اس میں طبیعت میں اعتراض پیدا ہو رہا ہے. تو یہ تو اعتراض وہاں تک جائے گا اللہ تعالیٰ تک کہ بزرگوں کی باتیں بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بزرگوں کی باتیں بیان کی ہیں ساری، یہ اصحاب کہف سب بزرگ حضرات تھے، انبیاء نہیں تھے. اور پھر اسی طرح سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، یہ ساری بزرگوں کی باتیں ہیں، نیک بندوں کی. ہمارے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کے دن ایسے ہوتے ہیں، ان کی راتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کی بات چیت ایسی ہوتی ہے، وہ چلتے ایسے ہیں، یہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم بتائیے کوئی اللہ پہ اعتراض کر دے گی کیا بزرگوں کی باتیں ہیں؟ تو میں نے عرض کیا نا کہ اعتراض دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، علم کی کمی سے، کیونکہ علم ہے نہیں، علم ہوتا تو یہ آیات جو ہیں اس میں تو یہ بزرگوں کی باتیں بیان کی گئی ہیں. اور محبت تو ہے ہی نہیں، وہ تو اعتراض کو تو اپنی جگہ بنانی ہے، وہ تو موقع مل گیا اس کے لیے، تو خالی جگہ ہے بالکل. تو اس لیے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کو حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے، نکاح کے خطبے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ادا کر دو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر یہ ڈرا حالے کہ وہ اسلام کی حالت میں ہو. دیکھیں کتنا پیار بھرا خطاب ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہی نہیں کہ ہماری موت کفر پر آئے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت اسلام پر آئے. ولا تموتن ہرگز تم میں سے کوئی نہ مرے الا وانتم مسلمون مگر تم مسلمان ہو اس حالت میں تمہاری موت آئے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت گھبرائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ تقوا کا حق ادا کر دو, اللہ سے ڈرنے کا, گناہوں سے بچنے کا حق ادا کر دو. ان کو ڈر اس بات سے پیدا ہوا کہ حق کون ادا کر سکتا ہے. ان کا تو حال یہ تھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, کہ صحابہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور جب رات کا یعنی عبادت نماز ذکر تلاوت دعا بس اس میں لگے رہتے ہیں, جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آیا. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہاں کیا انہوں نے چوری تو نہیں کی, قتل تو نہیں کیا, پھر یہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادت, کہ اللہ جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا. جب آپ کی عبادت کا حق تھا بھائی ظاہر ہے انسان کتنا ہی طاقتور کتنا ہی باصلاحیت ہو وہ محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے, تو محدود سے لامحدود کا حق کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. ہم محدود, ہماری صلاحیتیں محدود, قوتیں محدود, اور اللہ تعالی لامحدود, اللہ کی طاقت لامحدود, اللہ کی قدرت لامحدود, تو محدود سے لامحدود کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے بھائی, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ آیت کے اس آیت کے نازل ہونے سے وہ ڈر گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں حق ادا کر دو, تقویٰ کا حق ادا کر دو, تو محدود لامحدود کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے. ان کے ڈر اور خوف پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کہتے نا ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے, تو ان کے ڈر اور خوف پر اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری آیت نازل فرمائی اور وہ آیت یہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. اس آیت کے شروع کے الفاظ یہی ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, بھائی جتنا تم سے ہو سکے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا تم تقوی اختیار کر لو. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس کو جھونک دو, پوری صلاحیت کو جھونک دو, بس یہ کر لو گے تو گویا تم نے حق ادا کر دیا. یوں سمجھے کہ مفہوم کے اعتبار سے تو وہی ہے کہ حق ادا ہو گیا, الفاظ ذرا سے بدل گئے. اس کا بہت فرق ہوتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ایک ایک کر کے سارے دانت گر گئے, ایک گرا دو گرے دانت, سارے دانت اس کے گر گئے. اس نے صبح ہی معبرین کو بلایا, تعبیر دینے والوں کو بلایا, تو ایک معبر بہت ہی کم عقل تھا, اس نے تعبیر یہ دی کہ اس نے جھوٹتے ہی یہ کہا کہ یہ تو بہت برا خواب ہے, اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سارے رشتے دار ایک ایک کر کے مر جائیں گے. اس نے کہا اس نالائق کو جیل میں ڈالو, سزا دو. دوسرے معبر کو بلایا, اس نے کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر دو. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ تو بہت اچھا خواب ہے, اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر اپنے خاندان میں آپ کی عمر سب سے زیادہ ہوگی. آپ بتائیے تعبیر کا فرق ہے, الفاظ کا فرق ہے, مفہوم تو وہی ہے. وہ حق تقاتی سے صحابہ کو خوف محسوس ہوا اور فتق اللہ مستطاعتم سے اطمینان محسوس ہوا ان کو. بھائی جو جتنی اس کی استطاعت ہو وہ جھونک دے تقوی اختیار کرنے میں تو حق ادا نہیں ہو گیا؟ وہی تو ہے. لیکن صحابہ اس سے گھبرا گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ دوسرے بدل لیے اور مفہوم وہی رہا کہ تم جتنا ہو سکے تم تقوی اختیار کر لو, حسب استطاعت تم تقوی اختیار کر لو, فاتقوا اللہ ما استطعتم. بس یہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سرور عالم سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ تم اللہ نے جو تم حرام کر دی جو چیزیں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بس سمجھ لیں, آج کل عملیات کا کاروبار, میں تو کاروبار کہوں گا اس کو, یہ عروج پر ہے, عروج پہ ہے, عروج پہ. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ ایک تو یہ ہے کہ عورتیں اس میں ملوث ہیں, کوئی کام چمک نہیں سکتا جب تک کہ عورتیں نہ آئیں اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یوں فرمایا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں. تو تقوی اختیار کرنے میں مرتی ہے نانی, تقوی اختیار کرنے میں نانی مرتی ہے. یہ بہت اچھا ہے, تعویذ لے لو, تعویذ لے کے لٹکا لو, بازو پہ باندھ لو, بس ہو گیا کام. نہیں ہوگا اس سے کام, یہ ہماری غلط فہمی ہے. بھائی یوں سمجھے, قرآن شریف کی آیات ہی ہوتی ہیں وہ, تعویذ وغیرہ میں اللہ کا نام ہوتا ہے یا قرآن کی آیات ہوتی ہیں, تو گویا آپ نے رحمت کا ٹرک آ گیا. اور جو گناہ سے آپ توبہ نہیں کر رہے تو وہ عذاب کا ٹرک آیا ہوا ہے, دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے, کام بن جائے گا. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. اب تعویذ میں دیتا ہوں, دیکھیے میں تعویذ دیتا ہوں, اور ایسا تعویذ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا فرمودہ. اس تعویذ کو جو پلے باندھ لے اس کا کام ہو جائے گا. حضور فرما رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس تعویذ کو ہمیں پلے باندھنا چاہیے. وہ تعویذ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, انی لاعلم آیتا لو عمل الناس بها لکفتهم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں, ایک آیت, کہ لوگ اگر اس پر عمل شروع کر دیں تو یہی ایک آیت دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا کی تمام حوائج ضروریات بلیات سب میں یہی آیت کافی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کافی ہو جائے گی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ چھوٹی سی آیت پڑھی. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی پریشانی مصیبت آزمائش سے اس کے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اس کے لیے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا, اس گمان بھی نہیں ہوتا. ایسی جگہ سے اللہ رزق دیتے ہیں تقوی کی برکت سے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں بیوی ان کی زبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرماتی ہیں کہ تنگ دستی کا دور تھا, میرے شوہر تیسرے دن کھانے کو نہیں ملتا تھا, تیسرے دن فراغت کے لیے جاتے تھے, تین دن بعد فراغت کی نوبت آتی تھی. ہمارے ایک بزرگ تھے بھائی عبدالستار کتھوریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے, اور اکثر ان کا بیان ہوتا تھا فجر کے بعد, اکثر بیان ہوتا تھا, میں نے بہت دفعہ سنا. تو ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی. وہ اکثر فرماتے تھے اپنے بیان میں کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ دن میں کمانا، رات کو کھانا، صبح کو پکانا. سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ معمول ہے ہمارا، دن میں کمانا، رات کو کھانا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ بھی ٹی وی کے سامنے، ڈائننگ ٹیبل ہو یا دسترخوان ہو اور ٹی وی سامنے لگا ہو، کیبل بیچ میں اس میں چینل آ رہے ہیں، بلکہ سینکڑوں، اب تو سینکڑوں میں بات کہیں، بیچوں کی اب تو پیچھے چلی گئی بات، سینکڑوں چینل آ رہے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ایک غیرت مند باپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے، جو سعادت مند ہو، ذرا اس میں حص ہو، وہ گوارا نہیں کر سکتا اس، اور وہ بیٹھ کے سامنے اللہ کی نعمت سامنے ہے اور پھر گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر کھانا کھا رہے ہیں. بتائیے اس کھانے سے کیا اثرات ہوں گے؟ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، ایک کھانا اور دوسرا نکاح. کھانا اگر سنت کے مطابق کھا لے آدمی تو اس سے ایسی طاقت، اللہ اس کو ایسی توانائی عطا فرماتے ہیں کہ جس سے نیکیوں کو جی چاہتا ہے، گناہوں سے بچنے کو جی چاہتا ہے. کھانا سنت کے مطابق کھا لے، بس اتنا کر لے، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا نکاح، نکاح سنت کے مطابق کر لے، ناک کٹے گی برادری میں لیکن کٹوا لے ناک، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. اللہ کے ہاں کچھ مقام حاصل کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کی نگاہ سے گرنا پڑتا ہے پہلے، تب کہیں جا کے اللہ کے ہاں کچھ مقام ملتا ہے. جو اہل محبت ہیں پہلے مٹی میں ملائے جاتے ہیں، بالائے سما ایک روز وہ پھر پستی سے اٹھائے جاتے ہیں. ایک روز بالائے سما آسمانوں کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بس اب مجاہدہ بہت کروا لیا، اب ان کو کچھ مقام دینا ہے، پھر ان کو پستی سے اٹھا کر بلندی عطا کی جاتی ہے، پھر لوگوں کی رشد اور ہدایت کا ذریعہ ان کو بنایا جاتا ہے. میں آپ شاید یہ بات کم لوگ جانتے ہیں، یہ جو ستار مسجد ہے ریڈیو پاکستان، یہاں پیچھے ستار مسجد رائےوینڈ کے جو بزرگ ہیں نا، حاجی عبد الوہاب صاحب، یہاں وہ ان کا دامت برکات ہوں، یہاں وہ یعنی گشت فرماتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، پٹائیاں لگائی ہیں لوگوں نے ان کی. میں سچ عرض کر رہا ہوں، لوگ آج تو دیکھ رہے ہیں کہ او ہو ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، او ہو یہ ان کی گاڑی کھڑی ہوئی. ارے اللہ کے بندو، تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے، پہلے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر پاپڑ کھانے کو ملتے ہیں. انہوں نے جو پاپڑ بیلے ہیں اس کے اوپر نظر نہیں ہے، اور یہ ان چیزوں پہ نظر ہے. جو اب اللہ تعالیٰ نے انعامات اور اس کی بارش کی ہوئی ہے اس پہ نظر ہے. تو وہ حضرت زبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تیسرے دن میرے شوہر جاتے تھے فراغت کے لیے، ہم تو روز جاتے ہیں، جو میں نے ابھی بتایا نا کہ دن میں کمانا، رات کو کھانا، صبح کو پکانا، روز کے روز. تو تیسرے دن وہ وہاں پہنچے، بقیہ غرقد میں ایک ویران سی جگہ تھی، وہاں فراغت کے لیے بیٹھے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، فراغت کے لیے جب بیٹھے تو ایک چوہا آیا اور ایک اشرفی دینار، جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم اشرفی کہہ دیتے ہیں، سونے کا سکہ، وہ رکھ کے چلا گیا. پھر دوبارہ آیا، دوبارہ ایک سکہ اور رکھ کے گیا، پھر شہبارہ آیا، پھر سکہ، یہاں تک کہ 17 سکے اس نے لا کر رکھ دیے. 17 سکے، 17 اشرفیاں اس نے لا کے رکھ دی، سونے کے سکے، دینار. یہ ان سکوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. کوئی اور ہوتا تو بس لے کے اور چلتا بنتا، بس میرے ہی ہیں. اور نہ جانے کیا کیا تاویل بھی گڑھ لیتا، جیسے وہ ایک صاحب کے گھر میں پڑوس کی مرغی آ گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں خود تھوڑی اس کو کوئی ہکا کے لایا ہوں، خود ہی آ گئی ہے، تو یہ اس میں ہی داخل ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بناتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اب یہ گمان تھا مر جانے کا بتائیے, تو تعویل کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو ہمارا ہی مال ہے اس طرح ملا ہے. نہ وہ لے کر پہنچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ بتا دیجیے کیا کروں اس کا. فرمایا مقداد کیا تم نے چوہے کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جس رات نے جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے چوہے کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالا, وہ تو خود رکھ کر گیا ہے. فرمایا بس یہ سب کا سب تمہارا ہے اور اس میں خمس بھی تمہیں نہیں دینا. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, ہے نا, جو غنیمت تمہیں ملے اس کا خمس دینا پڑے گا, تمہیں بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا. فرمایا تمہیں تمہارے اوپر یہ بھی نہیں ہے, یہ سب تمہارا ہے, اللہ اس مال میں برکت دے. دعا بھی دے دی. تو ان کی بیوی فرماتی ہیں حضرت زبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, واقعی اللہ نے ایسی برکت دی ان 17 دیناروں میں کہ وہ دینار اس وقت ختم ہوئے, اتنے کام آئے اتنے کام آئے, ایک طویل عرصے تک وہ چلتے رہے, ضروریات ہم پوری کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ جب دینار ختم ہونے کو آئے اس وقت وہ دینار ختم ہوئے جب میں نے اپنے گھر میں چاندی سے بھرے ہوئے تھیلے نہ دیکھ لیے. یعنی برکت کا, تونگری کا, مالداری کا دور کا آغاز ہو گیا, ایک اور اس سے زیادہ مالداری آ گئی. چاندی سے بھرے ہوئے تھیلے میں نے اپنے گھر میں دیکھے, وہ دینار اس وقت ختم ہوئے. یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ فارغ ہونے گئے تھے وہ, تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے تو فراغت کے لیے گئے تھے, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے 17 دینار مل جائیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ نے جو حرام جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے ہم بچ جائیں, اور ان میں بھی وہ ایک ایسا حرام ایسی حرام چیز ہے جس سے ہم بچ جائیں تو باقی حرام چیزیں خود بخود ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. وہ عرض کرتا ہوں وہ حرام چیز جو اور حرام جس سے ہم بچ جائیں تو اور دوسری حرام چیزوں سے وہ بچانے والی ہے, وہ نظر کی حفاظت ہے. بس یہ اس کی ہم حفاظت کر لیں. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں. کیوں اٹھتی ہیں بھائی ہماری نگاہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے, اگر باہر اگر آندھی چل رہی ہو اور اس میں آندھی میں ریت کے ذرات بھی اڑ رہے ہوں تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے, ہم کیسے چلتے ہیں؟ کس طرح ہم اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ریت کے ذرات جو آندھی لے کے چل رہی ہے اپنے ساتھ یہ آنکھ میں نہ چلے جائیں. اگر کوئی بڑا ہی کام کر رہا ہو, برادہ اڑ رہا ہو وہاں پر, تو ہم کیسے اپنی آنکھوں کو, اور ہوا چلے اسی رخ پر, تو ہم کیسے اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں؟ فوراً ہمارا ہاتھ جاتا ہے ایسے کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یوں کر کے چلیں, میں کہتا ہوں بھائی کم سے کم نیچے تو کر لیں اپنی نگاہوں کو. یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیوں ہماری نگاہیں نہیں جھکتی؟ اس میں ہے دین کا خطر, اٹھنے نہ پائے ہاں نظر, کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے گا. تیرا دین خطرے میں ہے, دیکھ تیری نظر نہیں اٹھنی چاہیے. کوئے بتا میں تو اگر, کوئے بتا سے کیا مراد ہے؟ جہاں بھی بے پردہ عورتیں ہوں, بے پردہ عورتوں کا احتمال ہو, تو ایسا کر جہاں بھی جانا پڑ جائے تجھے, کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے گا. تو اپنا سر جھکا لے, ان سر کا ایک حصہ آنکھیں بھی ہے نا, سر جھکا لے گا آنکھیں خود ہی جھک جائیں گی. اور یہ عمل اتنا پسند ہے اللہ تعالی کو, میں عرض کروں کتنا پسند ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت میں نیچی نظروں والی عورتیں ہیں جنت میں نیچی نظروں والی عورتیں ہیں, نہ ان کو کسی جن نے, اس سے پہلے جب اہل جنت ان کے پاس جائیں گے اس سے پہلے نہ ان کو کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. یہ نیچی نظروں کا انعام ہے. اگر اللہ کو یہ ادا پسند نہ ہوتی تو یہاں اتنی قابل تعریف الفاظ میں ذکر کیوں فرماتے؟ سارا کا سارا معاملہ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ ملک برباد ہوگا یا ترقی کرے گا؟ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. للعاقل تفصیل اشارہ, عربی میں کہتے ہیں عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو وہ ملک برباد ہی ہوا کرتا ہے. صیاد و باغباں کی شناسائی دیکھ کر بربادی چمن پہ تعجب نہیں مجھے. تو اب یوں سمجھیں کہ یہ جو ہمارے چھوٹی سی 5-6 فٹ کی یہ سلطنت ہے نا, دل اس کا بادشاہ ہے, ہاتھ اس کا صوبہ ہے, آنکھیں صوبہ ہیں, آنکھیں بلکہ ابھی میں بتاتا ہوں آنکھیں کیا ہیں, ٹانگیں صوبہ ہیں, ہاتھ صوبہ ہے, کان صوبہ ہے, یہ صوبے ہیں سارے, اور آنکھیں اس سلطنت کا بارڈر ہیں, کیپٹل اس سلطنت کا دل ہے. جو ملک اپنی جنگ بارڈر پہ لڑ لے, یعنی سرحد پہ لڑ لے, یہ سرحد یہ رہی, اس پہ اگر ساری جنگ ہم لڑ لیں تو ہمارا اس ملک کا کیپٹل محفوظ ہو جاتا ہے. اور جو ملک اپنی جنگ بارڈر پر نہ لڑے, جب وہ بارڈر پہ نہیں لڑے گا تو دشمن کی فوجیں اندر آنی ہی آنی ہے, اور اس کا دارالخلافہ محفوظ نہیں رہے گا, دارالحکومت محفوظ نہیں رہے گا, راجدھانی کیپٹل عربی میں کہتے ہیں عاصمہ, یہ محفوظ نہیں رہے گا. راجدھانی ہندی میں کہا جاتا ہے, دارالحکومت یہ بھی کہا جاتا ہے, فارسی والے کہہ دیتے ہیں. تو جب دشمن کا قبضہ ہو گیا دارالحکومت پر تو بس سمجھ لیجیے, اور بد نظری کرنے سے دل جو بادشاہ ہے نا, یہ دل بادشاہ ہے, بد نظری سے یہ بادشاہ دشمن کے ساتھ یعنی شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بد نظری کرنے سے یہ دل جو جسم کا بادشاہ ہے یہ دشمن کے ساتھ یعنی شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے. لہذا جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو وہ ملک برباد ہوتا ہے. لہذا یہ دل اگر شیطان اور نفس کے ساتھ مل چکا ہو جو دشمن ہے تو برباد تو ہو نہیں ہے. لہذا ایسے ایسے گناہ وجود میں آ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرنا خلاف حیا ہے. میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے, ایسے ایسے گناہ وجود میں آ رہے ہیں اس وقت اس معاشرے میں کہ یہ حیا کے خلاف ہے کہ میں یہاں بات کروں بیٹھ کر. اور سارا کا سارا معاملہ اس کا ہے, یہی نظر کی حفاظت کا. گھر برباد ہو رہے ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, اور وجہ یہی ہے. کیوں ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں اپنے اوپر قابو نہیں ہے؟ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مت کرو بھائی, کوئی فرض واجب ہے؟ اور اگر کسی کو شدید مجبوری ہے تو وہ ایسی جگہ بیٹھ کے استعمال کرے جہاں اسے گھر والے بیٹھتے اٹھتے ہوں. جو اس وقت اکیلے میں انٹرنیٹ استعمال کرے گا اس کا ایمان بچ نہیں سکتا, بس وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. ایمان بھی برباد ہوگا, صحت بھی برباد ہوگی اس کی. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ ان گناہوں کا ذکر نہیں کر سکتا ابھی کہ کیسے کیسے گناہ ہیں. صحت برباد ہو رہی ہے, ایمان بھی برباد ہو رہا ہے. ہم لگے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا سارا, یہ یوں سمجھیں یہ جو ہے نا, یہ اوپر ٹینک نہیں ہوتا, ٹینک سارا وہ اوپر مشین جو ہوتی ہے اوپر پانی پہنچاتی ہے ٹینک میں, وہاں ٹینک سے پھر نیچے نلوں میں آتا ہے پانی, اس کو پھر استعمال ہوتا ہے. جتنا بھی ہم عبادت کرتے ہیں نا, جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی, ہم نے ذکر کیا, تلاوت, اس کا ایک نور بنتا ہے, نور یہ ٹینک میں جمع ہوتا ہے, یہ ٹینک ہے دل, یہاں جمع ہوتا رہتا ہے. بد نظری کرنے سے یہ ٹینک ہی پھٹ جاتا ہے, سارا برباد ہو جاتا ہے. تو جو پانی ہے نور جو جمع ہوا, وہ جیسے ٹینک کو آپ توڑ دیں تو پانی سارا جو اس میں چڑھایا گیا تھا مشین سے وہ سب ختم, نیچے بہ جائے گا, وہ ضائع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح یہ بد نظری کرنے سے دل خود ہی خراب ہوتا ہے، پھر یہ خود ہی گندے خیالات پکاتا ہے، خود ہی جو بد نظری کی ہے، جو فلمیں دیکھی ہیں گندی اور فوش اور ڈرامے دیکھے ہیں، اور جو سڑکوں پہ بد نظری کی ہے وغیرہ وغیرہ، یا جو گندی تصویریں دیکھی ہیں اس کے بھی یہ فیچر بناتا ہے، اور سارا کا سارا نور برباد کر دیتا ہے سیکنڈوں میں، سیکنڈوں میں۔ اتنی محنت سے جمعے کی نماز پڑھی، اتنی محنت سے عشاء کی نماز پڑھی، مغرب کی پڑھی، فجر کی پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کی، وضو کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، وہ سب کا سب عمل برباد ہو گیا۔ ذرا سا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا مزہ آئے گا، ذرا کر تو لو، مزہ تو بہت آئے گا۔ جب کوئی باحیا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی غیر آدمی توفی دے رہا ہو، اپنے باپ کے ساتھ کہیں جائے ملنے، کسی اپنے باپ کے دوست سے وہ توفی دے رہا ہو، تو جو باحیا بچہ ہوتا ہے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، پھر بعد اشارہ کرتا ہے بیٹا لے لو، میرے دوست ہیں لے لو، پھر وہ لیتا ہے۔ تو جب نفس اور شیطان ہمیں ٹافی پیش کر رہے ہو نا، یہ ٹافی لے لو، ٹافی یہ بڑا مزہ آئے گا، بڑے مزے کی ٹافی ہے، گناہ کی ٹافی ہے، تو ہم جیسے بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے ابا کو، ہم اپنے ربا کو دیکھیں، یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، یہ نفس اور شیطان ہمیں ورغلا رہے ہیں، یہ ٹافی پیش کر رہے ہیں گناہ کی۔ آپ جب تک نہیں بچائیں گے آپ کی توفیق نہیں ملے گی، ہمارے اندر ہمت نہیں ہو سکتی، ہم بچ نہیں سکتے۔ ہم فوراً اللہ کی طرف دیکھیں، یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں، وقر رب، اللہ نے کیسے پیارے الفاظ سکھائے ہیں، وقر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ الفاظ یاد کر لیں، سورہ نور کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ کہ اللہ آپ یوں دعا، حضور کو بات سکھائی جا رہی ہے، خاص سوچے حضور تو معصوم تھے، یہ دراصل ہمارے لیے ہے کہ یوں دعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے رب میں اس وقت اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہو، میرے پاس آ جائیں مجھے بہکانے کے لیے، اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ جب یہ آپ نے اعوذ پڑھ لیا، اعوذ یہ استعاذہ ہے، اللہ کی پناہ میں آ گیا، یہ جو ہے نا زہر، کسی شیشی میں رکھا ہو زہر، خطرناک ترین زہر ہو، آپ دیکھتے رہے اس کو، دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا کچھ ہوگا بھائی دیکھنے سے، جب تک آپ اس کو چاٹیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، نقصان نہیں پہنچائے گا آپ۔ لیکن یہ جو بے پردہ، جو بے پردگی ہے نا، بے پردہ حسین ہے، ان کے پاس ایسا زہر ہے کہ دیکھنے سے ہی نقصان پہنچا دیتا ہے، میں سچ عرض کر رہا ہوں، دیکھنے یہ زہر ایسا ہے کہ یہ دیکھنے سے ہی اپنا اثر دکھا دے گا، اتنا خطرناک زہر ہے یہ شیشی میں بند زہر سے زیادہ خطرناک ہے، بد نظری کا زہر جو دیکھنے سے ہی اپنا اثر دکھا دے۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، مسجد کے امام صاحب کی بددعا سے ڈرتے ہیں لوگ آج، کسی عالم کی بددعا سے ڈرتے ہیں، بزرگوں کی بددعا سے ڈرتے ہیں، ہمیں حضور کی بددعا سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، خدا کی لعنت ہو، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو بد نظری کرتے ہیں، نامحرموں کو دیکھتے ہیں، والمنظور الیہ، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھنے، دیکھو آؤ ہمیں، یہ بے پردہ ہونا یہی تو اعلان ہے کہ آؤ ہمیں دیکھو، اپنے آپ کو پیش کرنا بے پردہ کر کے۔ جس لمحے ہم نے نظر ڈالی، یہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہو گئے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ ہمیں کھینچ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہو، اچھی بات ہے؟ لہذا اس زام میں نہ رہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم اوابین پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں۔ ایک آدمی خوب مرغن اور خوب طاقتور غذائیں کھا رہا ہو لیکن زہر بھی کھاتا ہو تھوڑا سا, تو یہ طاقتور غذائیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی یا وہ ہلاک ہوگا اور بیمار ہوگا؟ تو یہ نماز پڑھنا یہ وجا طور پہ بہت بڑی سب سے بڑی عبادت ہے ایمان کے بعد. روزہ رکھنا, تلاوت کرنا, بڑی بڑی عبادتیں ہیں, لیکن اگر گناہ کا زہر ان کے ساتھ کھاتی ہے, بڑی بڑی یوں سمجھیں کہ طاقتور غذائیں ہم کھا رہے ہیں نماز پڑھ کے تلاوت کر کے, اور لیکن اس کے ساتھ گناہ کا زہر نہ چھوڑا ہم نے, تو یہ طاقتور غذائیں کام دیں گی؟ یہ اپنا اثر دکھائیں گی؟ یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں دھیان نہیں ہے, دل نہیں لگتا. کیوں دل لگے گا بھائی؟ ایک بات بتائیے, اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو, شدید بھوک ہو, اور اس میں کھانے بھی بہت عمدہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں, بہت عمدہ کھانے وہ رکھے ہوئے, آپ خوب کھا رہے ہیں لذت کے ساتھ مزے لے کے, اتنے میں ایک تازہ تازہ غسل دی ہوئی کفنائی ہوئی لاش جس میں سے پانی بھی ابھی ٹپک رہا ہو غسل کا, وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائے, تو آپ کی لذت ساری خاص میں ملے گی یا نہیں؟ سامنے رکھ دی لا کے, اب وہ کھانا بھی رکھا, کھانا کھا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے جس کو مزے لے کے, اب وہ کھانا سب ختم برباد ہو گیا, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہم نے بالکل اسی طرح یہ جو بے پردہ جو نامحرم ہے, یہ ان کا انجام تو لاش ہی ہے, مرنا ہی تو ہے نا ان کو بھی, تو ان لاشوں کو جگہ دے رکھی ہے ہم نے دل میں, نماز میں کام ہو جائے گا. ہمیں لاش سامنے ہو تو کھانا نہیں کھایا جاتا, تو اب یہ جب یہ لاشیں دل میں ہوں گی تو یہ کہاں سے مزہ آئے گا ہمیں نماز میں تلاوت میں؟ ہمارا روزہ بے قید کیوں نہیں ہوگا؟ بس بھائی سمجھ لیجئے, یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ انٹرنیٹ, یہ ٹی وی, اس کی لعنت, اور اسی طریقے سے نامحرموں کی لعنت, بھابیاں ہیں ان سے پردہ نہیں ہے, ان سے مذاق کرنا ایک فیشن بن چکا ہے, خالہ زاد بہنیں, ماموں زاد, جتنی بھی یہ زاد بہنیں ہیں ان کے بارے میں ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہم تو ان کے ساتھ بچپن سے کھیلے کودے, تو اس وقت کے بچپن کے احکامات الگ تھے اب الگ ہیں, اور ممانی اور چسی اور تائی ان سے بھی تو پردہ ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جو بھانجے تھے مولانا سعید صاحب, وہ جب 12 سال کے ہو گئے وہ گھر میں آیا کرتے تھے, تو وہ حضرت کی جو اہلیہ تھی ان کی مامی ہوتی تھی, تو حضرت نے ایک دن ان سے فرمایا, میاں سعید, مولوی سعید, تم کتنے سال کے ہو گئے؟ انہوں نے کہا 12 سال, اور پھر سمجھ گئے کہ حضرت نے کیوں فرمایا ہے, پھر اس کے بعد سے گھر میں آنا چھوڑ دیا. تو اہلیہ نے عرض کیا پیرانی صاحبہ نے کہ آج کل سعید نہیں آ رہے, سعید نہیں آج کل آ نہیں رہے. فرمایا میں نے ان کو منع کر دیا ہے. میں نے کیوں؟ کہ وہ 12 سال کے ہو گئے تھے, کہ میں نے تو ان کو پھلایا, وہ میری گود میں پلے بڑے. فرمایا کچھ بھی ہو اللہ کا حکم یہی ہے. حضرت نے فرمایا کچھ بھی ہو اللہ کا حکم یہی ہے, روک دیا. ہم کیوں نہیں کرواتے ایسا اپنے گھر میں؟ اس طرح ہماری نجات ہوگی, ہم اللہ والے ہو جائیں گے, صاحب نسبت ہو جائیں گے, تعلق میں اللہ ہمیں اس طرح حاصل ہوگا. یہ تو بھول ہے. اب وہ خالو ہیں وہاں, جن بچوں کے خالو ہیں تو یہ بھی پردہ ہے, خالو کو بھی پردہ ہے جن بچوں کے وہ خالو ہیں, ان بچوں سے کوئی ان کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یا پھوپا ہیں ہمارے, بڑے حضرت فرماتے تھے مولانا شاہ راؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے تھے خالو جو خالو جن بچوں کے ہیں اور وہ ان سے پردہ نہیں کرتے تو یہ بر وزن بھالو ہو جائیں گے. خالو بھالو بمانے ریچھ کے. اور جو پھوپا ہیں وہ حضرت فرماتے تھے پھوپا کرتے ہوئے چلے آتے ہیں, اور جن بچیوں کے پھوپا ہیں ان سے کوئی احتیاط ہی نہیں ہے, پردہ ہی نہیں ہے, پھوپا کرتے ہوئے آ جاتے ہیں گھر میں. یا اللہ یا اللہ. تو بھائی یہ جو حالات ہیں اس طرح یہ کیوں نہ ہوں گے؟ ہم تو اپنی ذات سے سوچیں کہ کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, چھوڑو اس بات کو کہ یہ کیا کہتے ہیں وہ کشف ہو رہا ہے, فرمایا سب سے بڑا کشف, حضرت فرماتے تھے سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کے اوپر اپنے عیب کھلنے لگیں, یہ سب سے بڑا کشف ہے. اور واقعی اس سے بڑا کشف نہیں ہے کوئی کہ آدمی کے اوپر یہ باتیں کھلنے لگیں کہ اچھا میں تو فلاں گناہ میں بھی مبتلا ہوں, میں تو فلاں برائی میں مبتلا ہوں, فلاں برائی میں یہ کھلنے لگیں, سمجھ لیں اللہ نے آپ پر اپنا فضل فرما دیا. یہ خاص آپ کے اوپر فضل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ جب آدمی کے اوپر اپنی برائیاں کھلیں گی تبھی تو ان کا علاج کرائے گا کسی اللہ والے سے, ورنہ تو وہ بیٹھا رہے گا ایسے سمجھا رہے گا اپنے آپ کو کہ میں بڑا آدمی ہوں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب آتے تھے, تو ایک دن بیان میں بھی موجود تھے. فرمایا ایک صاحب ہیں جو اس وقت میرے بیان میں بھی موجود ہیں. حضرت نے فرمایا بڑے اچھے ان کے حالات ہیں, نیک آدمی ہیں, ایک خرابی ہے, صرف ایک خرابی, اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے بھی ہیں. یہ فرمایا اپنے نیک بننا فرض اور نیک سمجھنا اپنے آپ کو حرام, متقی بننا فرض متقی سمجھنا حرام, اللہ والا بننا فرض اور اللہ والا اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں اللہ والا ہوں یہ حرام. بس یہ ساری جنگ ہم یہاں لڑ لیں, یہ آنکھوں کی جنگ لڑ لیں تو اللہ آسان فرما دیں گے, سارا سب آسان فرما دیں گے, سارا دین آسان ہو جائے گا, سارا دین. یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. یہ دل کو پاکیزہ کرنے کا عمل ہے, نگاہوں کو جھکانا بہت زیادہ پاکیزہ کرنے کا عمل ہے. تو جس کا دل پاکیزہ ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا, تحقیق کامیاب ہو گیا جس کا دل پاک صاف ہو گیا اور فلاح کو پہنچ گیا. تو فلاح کو کون پہنچتے ہیں, فلاح والوں کی کیا خصوصیات ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. یہ ساری کر کر کے اللہ فرماتے ہیں الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون, جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے ہمیشہ اس میں رہیں گے جنت الفردوس میں. ایک نظر کی حفاظت سے حاصل ہوا تزکیہ, دل کی صفائی, دل کی صفائی سے فلاح, اور فلاح پر یہ سارے انعامات مل کر جنت الفردوس مل رہی ہے. ایک عمل بتا رہا ہوں, صرف ایک عمل, اور وہ ہے نگاہ کی حفاظت کا. مت دیکھیں ہم ان بے پردہ حسینوں کو, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. ظاہر ہے جب یہ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو یہ دل کو ستائیں گے, دل میں گندے خیالات آئیں گے. دل حسینوں سے بچے گا خود بخود, آپ نظریں تو بچایا کیجئے. بس اپنے عیب کھلنے لگے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں اس لیے کہ ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے اپنے عیب دیکھو. یہ دو آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہیں, ایک آنکھ سے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے اپنے عیب دیکھو, اپنی خرابیاں دیکھو. یہ بھی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے جہاں ہم اور دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ ہمارے عیب ہم پہ کھول دیجئے, ہمارے عیبوں کو ہم پہ کھول دیجئے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم کن کن عیبوں میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ تک پہنچ نہیں پا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ تقوی اس کا راستہ متعین ہے, جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں, اس کا راستہ متعین ہے کہ کسی متقی سے, سچے متقی سے رابطے کے بغیر تقوی حاصل کرنا محال ہے. نہیں ہوتا یہ, اگر ہوتا تو مولانا قاسم نانوتوی ہم سے بڑے عالم تھے, ہم تو عالم ہیں ہی نہیں ان کے سامنے. بھائی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا علم معمولی علم نہیں تھا, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم معمولی نہیں تھا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ معمولی عالم دین نہیں تھے, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے عالم نہیں تھے، یہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ انہوں نے جب غلامی کی ہے اختیار، انہوں نے کسی اللہ والے سے کا دامن تھاما ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، ایسے ہی چلا آ رہا ہے. دیکھیے حضور کو حکم دیا گیا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، کہ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے درمیان جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ اپنے وجود کو ان کے درمیان روکے رکھیے. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نہ جہاد ہے، نہ دعوت و تبلیغ ہے، کچھ بھی نہیں، بس اپنے آپ روکے رکھیے ان کو آپ ان کے درمیان، جس کو ہم صحبت کہتے ہیں، تاکہ آپ کا اثر ان کے اوپر پڑے، یہ 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 کمال درجے کو پہنچ جائیں. اس صحبت کے بغیر کام نہیں بنتا، یہ غلط فہمی ہے ہماری. دیکھیے حضرت مشور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورا، ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ اس لیے چپکے رہتے تھے کہ ہم ان سے تقوی حاصل کریں. تقوی سیکھا جاتا ہے بھائی، تقوی سیکھیں ہم ان سے، نتعلم کا لفظ ہے نا، تاکہ ہم ان سے تقوی سیکھیں. تو معلوم ہوا تقوی کسی ایک متقی کے ساتھ چپکنے سے آتا ہے، بس سیدھا سیدھا معاملہ حل ہو گیا. اب اگر کوئی کہے نہیں جی ہم ایسے ہی متقی بن جائیں گے، تو ایک صاحب آئے تھے حکیم الامت کے پاس، آپ یہ کیا کہتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت ضروری ہے اللہ والا بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے، ہم ایسے ہی بن جائیں گے اللہ والے؟ تو حضرت نے فرمایا، اچھا آپ ایسا کیجیے کہ اللہ والا تو بہت معمولی ہے، آپ صحابی بن جائیے. صحابی، تو انہوں نے کہا حضرت صحابی کے لیے تو حضور کی صحبت چاہیے. تو حضرت نے کہا اچھا تو آپ تابعی بن جائیے. تو انہوں نے کہا تابعی بننے کے لیے صحابہ کی صحبت چاہیے. یہ شرط ہے، شرط، دیکھیے محدثین نے کیا لکھا ہے، شرط ہے یہ، صحبت اٹھانی ضروری ہے، ورنہ نہیں کہلایا جائے گا وہ صحابی نہیں کہلایا جائے گا، نہ تابعی کہلایا جائے گا. تو حضرت نے فرمایا چلو اچھا یہ مشکل ہے تو تبع تابعی بن جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت تبع تابعی کے لیے کسی تابعی کی صحبت چاہیے. پھر کہنے لگے ہاں حضرت بات سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ اللہ والا بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے کسی متقی کی صحبت چاہیے، اللہ والا بننے کے لیے کسی اللہ والے کی سے آپ کو رگڑ لگوانی پڑے گی. کوئی تو بات ہے میرے دوستو، آٹھ قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تزکیے سے پہلے، آٹھ قسمیں اٹھائی ہیں تزکیے کے ذکر سے پہلے، والشمسی وضحاہا دو ہو گئی، والقمری اذا تلاہا، والنہاری اذا جلاہا، واللیل اذا یخشاہا، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ آٹھ قسمیں. اس کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح کو پہنچ گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کرا لیا. کس سے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تزکیہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف کی ہے، تزکیہ کرتے ہیں. آج حضور کے نائبین سے کروانا پڑے گا، صحابہ نے، صحابہ کا کام بنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، انہوں نے تزکیہ کروایا. کیسے تزکیہ کروایا یہ بھی عرض کرتا ہوں. تزکیہ کروانا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی اللہ والے سے رابطہ قائم کریں، کسی ایک سے جس سے آپ سے کو مناسبت ہو، اور اس سے جا کے اس کو اپنے عیب بتائیے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، اس بیماری. ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحابہ نے کیسے تزکیہ کروایا. وہ فرماتے ہیں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ وشکا قسوت قلبی، میرا دل سخت ہے، اس کی شکایت کی، دل سخت ہے. تو آپ نے علاج بتایا، یہ علاج بتایا جا رہا ہے، پہلے اپنی بیماری بتائیے، پھر شیخ جو بتایا علاج بتایا اس پہ عمل کیجئے. تو انہوں نے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علاج بتایا، امسح رأس الیتیم وأطعم المسکین، مسکین کے سر پہ، یتیم کے سر، کوئی یتیم مل جائے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اور مساکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارا دل نرم ہو جائے گا. لیجیے یہ تزکیہ کروایا. اس طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، چھپ کر نماز پڑھ رہا تھا، میرے ایک جاننے والے آ گئے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ ریا تو نہیں ہے؟ ریاکاری تو نہیں ہے؟ یہ ریاکاری کا مرض تو نہیں, روحانی بیماری ریاکاری اس میں وہ تو نہیں ہے. یہ فرمایا یا اے ابو ہریرہ تلک عاجل بشرى المؤمن, یہ تو تجھے جلد مل جانے والی خوشخبری ہے کہ اللہ نے تیرے خوبی کو ظاہر کر دیا مخلوق پر. جو انعام ملے گا آخرت میں, جو خوشخبری ملے گی وہ تو ہے ہی, اللہ نے تجھے دنیا ہی میں خوشخبری دے دی. تلک عاجل بشرى المؤمن. لیکن انہوں نے اس چیز کو شبہ ہوا تھا کہ یہ بیماری نہ ہو,